اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ العنکبوت مکی سورت ہے یہ، اور اسی سیریز کی سورت ہے جس جو ہم پڑھ رہے ہیں، اور یہ قرآن کی جتنے ہم حشرات الارض کے ناموں کی صورتیں پڑھی ہیں یہ اس میں سے آخری ہے، ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلے ہم نے نحل پڑھی تھی، پھر نمل پڑھی ہے، پھر ہم نے مچھر کی مثال، مکھی کی مثال یہ پڑھی ہے، اور فائنلی عنکبوت جو ہے یہ مکڑی کو کہتے ہیں۔ اور سورت کے نام کی مناسبت یہ ہے کہ اس کے آخر میں ایک مثال ہے جو مکڑی کے بارے میں دی گئی ہے۔ تو یہ اتنی لمبی سورت نہیں ہے، امید ہے انشاءاللہ آج کور کر لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ احسب الناس، کیا گمان کیا ہے لوگوں نے، کیا لوگوں نے یہ سوچ لیا ہے، ان یترکو، یہ کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، ان یقولو، یہ کہ جب انہوں نے کہا آمنا، ہم ایمان لائے، وہم لا یفتنون، اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے۔ تو شروع یہاں سے، کیونکہ یہ جتنی صورتیں ہیں، اب سمجھیں کہ یہ ساتویں صورت ہو گئی ہے اس سیریز کی جو میں آپ کو یہ پڑھا رہی ہوں، کہ یہ ہجرت مدینہ سے پہلے کی صورتیں ہیں، اور اس میں بہت سے مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ ایک تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہے کہ اب آپ یہ سوچیں کہ یہ اس زمانے کی صورتیں ہیں جب وہ عام الحزن بھی گزر چکا ہے، یہ شعیب ابی طالب میں جا کے چھپے ہیں سارے کفار کے ظلموں سے اپنی جان بچانے کے لیے، وہاں پہ انہوں نے سخت فاقے اور بیماری اور غربت اور مسکینی دیکھی ہے، اور وہاں پہ بہت سے یعنی کہ جو ضعیف بوڑھے لوگ تھے یا جو بچے تھے وہ وہاں فوت بھی ہوئے ہیں اس سختی کی وجہ سے، اور اسی سال میں حضرت ابو طالب فوت ہوئے ہیں، اور اسی سال میں حضرت خدیجہ فوت ہوئی ہیں، وہ بھی شعیب ابی طالب میں گئی ہیں، وہاں پہ رکی ہیں اس گھاٹی میں، اور وہ بھی اس سال میں فوت ہوئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو اتنی زیادہ سختی سے گزرے ہیں فزیکلی، وہ خود بھی بہت کمزور ہو گئے تھے، خود بھی انہوں نے بہت فاقے کاٹے، تکلیف دیکھی تھی۔ اس کے بعد جو ہے تو دو ایسے لوگ، جو دو واحد لوگ، ابھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ وہ تو بہت سردار تھے بنو ہاشم کے، تو وہ نسب کے سردار تھے، ایسا جو ہیں جیسے سردار ہوتے ہیں کہ بڑے بڑے کانٹیکٹس ہیں اور محل ہیں اور لوگ ان کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ چیزیں ان کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دی تھی، نہ وہ ان کی شان تھی کہ وہ چیزیں ان کے پاس ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ انتہائی ایک سادہ زندگی گزارتے تھے، اور یہ جو دو لوگ تھے شروع سے لے کے اور ان کے فوت ہونے تک، ان لوگوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کیا تھا، حضرت ابو طالب کی وجہ سے آپ سمجھیں کہ وہ ان کا ایک ایسا وسیلہ تھے کہ ان کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، کیونکہ وہ بڑے دبنگ سردار تھے قریش کے، اور حضرت خدیجہ جو ہیں وہ ظاہر ہے ان کی دکھ سکھ کی ساتھی، انتہائی محبت کرنے والی پہلی بیوی، اور جس نے ہر لحاظ سے، صرف یہ نہیں کہ ایک ایموشنل سپورٹ، فائنینشل سپورٹ اور سب کچھ، جیسے کسی کی پوری فیملی آپ سمجھیں کہ اس سال میں ختم ہو گئی، اور وہ بالکل اکیلا رہ گیا، اور وہ بھی اتنے سخت حالات میں۔ تو یہ جو آیت ہے اللہ تعالیٰ اس میں یہ کہہ رہا ہے، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، یہ کہ انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے۔ ہم کہتے ہیں نا یہ تو بس ہم جی اللہ الحمدللہ، بس ہم جیسے، ہم تو امت ہی ہیں، دنیا اور آخرت ہماری جو ہے تو وہ تو بس اب خوبصورت ہو جائے گی، کیونکہ ہم امت ہی ہیں، اور ہم جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان ہے، اور ہم کلمہ گو ہیں، اور وہاں بھی دوزخ میں نہیں جائیں گے، اور دنیا میں بھی یہ ہوگا۔ اللہ کہتا ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور وہ نہیں آزمائے جائیں گے، جیسے سورہ البقرہ میں ہے کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، ضرور کر کے اللہ نے کہا ہے، کچھ تمہیں بھوک سے آزمائیں گے، کچھ تمہیں نقصان سے آزمائیں گے، جانوں کا نقصان ہوگا، مالوں کا ہوگا، کھیتیوں کا، باغوں کا نقصان ہوگا، اور اس کے اینڈ میں کیا ہے، اس آیت کے اینڈ میں، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری سنا دیں صبر کرنے والوں، خوشخبری ان کے لیے ہے۔ تو یہ یعنی کہ اسلام جو ہے, میں تو یہ کہتی ہوں کہ جتنا وہ سلامتی جو ہے نا اسلام کی, وہ ساری صبر کی وجہ سے ہے. جیسے کل ہم نے یہ پڑھا تھا کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے کر رہے ہوتے ہیں, حالانکہ ہر کسی کا تعلق ڈائریکٹ اللہ سے ہونا چاہیے, کیونکہ مقابلے میں ہم نہیں جیت سکتے, اس لیے کہ ہمیں اس کی سمجھ نہیں ہے. ان کے پاس یہ ہے اور میرے پاس یہ ہے, تو یہ کہنے لگے کہ ان کے پاس یہ کیوں ہے, حالانکہ وہ چیز ان کے لیے ہے ہی نہیں, اور جو ان کے پاس ہے وہ میرے لیے ہے ہی نہیں, لیکن میں ساری عمر ان سے مقابلہ کرتی رہتی ہوں وہ حاصل کرنے کے لیے جو ان کے پاس ہے. یہ بھول جاتی ہوں کہ جو میرے پاس ہے یہ میں نے اللہ کے لیے استعمال کرنا ہے, اس کے ذریعے میں نے اللہ تک پہنچنا ہے. یہ وہ آزمائش ہے, اور اسی لیے آزمائش اتنی سخت ہے, کیونکہ ٹوٹل آزمائش یہ ہے کہ جو تمہارا نفس تمہیں کہہ رہا ہے, تم نے نفس کا منہ بند کر کے اسے ایک طرف کو رکھ دینا ہے اور تم نے صبر کرنا ہے. اسی لیے یہ سخت ترین آزمائش ہے, اور اسی لیے ان کے لیے بشارتیں ہیں, ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. یہ نا کہ مطلب جو معصوم لوگ, جیسے اشفاق احمد کا ایک انہوں نے لکھا ہے اور سچی کہانی کوئی لکھی ہے, کہ ایک ان کے بچپن میں بوڑھی ان کے گھر میں کام کرنے والی تھی, یا وہ کسی کے گھر جاتے تھے شاید, تو وہ ایک بڑی خوبصورت چوکی اپنے ساتھ لے کے پھرتی رہتی تھی, بڑی خوبصورت انہوں نے اس پہ کڑھائی بھی کی ہوئی اور پیاری سی جیسے پیڑی نہیں ہوتی ہے وہ لے کے, اور وہ بہت اشفاق احمد سے بہت پیار کرتی تھی وہ خاتون, اور جو یہ مانگتے تھے ان کو دے دیتی تھی, لیکن اس پیڑی پہ اسے نہیں بیٹھنے دیتی تھی. تو کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ اما یہ کس کے لیے, تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کے لیے, اور وہ یہ کہتی تھی کہ میرا جوان بیٹا فوت ہو گیا, میرا شوہر فوت ہو گیا, مطلب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے دنیا میں, اور میں نے بہت صبر کیا ہے. تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, تو جب اللہ آئے گا تو وہ کہاں بیٹھے گا, تو یہ پیڑھی میں نے اللہ کے لیے, اس پہ کوئی نہیں بیٹھ سکتا, یہ صرف اللہ کے لیے. یعنی یہ اس کا معصوم عقیدہ تھا, اور اتنا ساری عمر اس نے اسی لیے صبر کیا تھا کہ اللہ آ کے میرے پاس بیٹھے گا. تو انسان اس طرح پھر اللہ والا بنتا ہے. اللہ والا بننا تو سب کو بڑا شوق ہوتا ہے, لیکن اس کی ٹرک یہ ہے کہ اس کی آزمائشوں میں انسان نے صبر کرنا ہے. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ, اور البتہ ہم نے آزمایا تھا ان لوگوں کو, من قبلہم, جو ان سے پہلے تھے, فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ, پس ضرور معلوم کرے گا اللہ, الَّذِينَ صَدَقُوا, ان لوگوں کو جو سچے ہیں, وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ, اور وہ ضرور معلوم کرے گا جھوٹوں کو. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش جو ہے, اور آزمائشیں اللہ ہمیں, ہم سب کو دور رکھے, ہر قسم کی آزمائش ہوتی ہے. ایک تو چھوٹی ترین آزمائش ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے, کہ ہر لمحے میں ہم نے ایک فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ میں اپنے لیے کام کر رہا ہوں یا اللہ کے لیے کر رہا ہوں. یہ سب سے چھوٹی آزمائش جو ہم روزانہ فیس کرتے ہیں. پھر وہی کہ ہم تمہیں مال کے نقصان سے آزمائیں گے, اور جانوں کے نقصان سے آزمائیں گے, اور اولاد کے, ہر چیز کے نقصان سے ہم تمہیں آزمائیں گے. تو ان آزمائشوں کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ معلوم کر لے جو ایمان کے دعوے میں سچا ہے, صدق, اور جو ایمان کے دعوے میں کمزور ہے, یا جس کا ایمان ابھی مکمل نہیں ہے, یا جو جھٹلا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. ام حسب الذین, کیا گمان کیا ہے ان لوگوں نے, یعملون السیئات, جو برے کام کرتے ہیں, ان یسبقونا, کہ وہ آگے نکل جائیں گے, وہ بچ جائیں گے, سا اما یحکمون, بہت برا ہے جو یہ فیصلہ کرتے ہیں. من کان یرجو لقاء اللہ, جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے, فان اجل اللہ, پس بے شک اللہ کا وعدہ, لات, ضرور آنے والا ہے, وہ السمیع العلیم, اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. ومن جاہدا, اور جو کوشش کرتا ہے, فانما, پس بے شک اس کے سوا نہیں ہے, یجاہد لنفسہ, وہ اپنی ذات کے لیے کوشش کرتا ہے. جاہد, کوشش کرنا, جہاد اسی سے نکلا ہے, جد و جہد کرنا. تو جو, اور یہ کوشش ہے دین کی راہ میں, یہ وہ کوشش ہے. ہر ایک کوشش اس میں آتی ہے, مٹیریل کوششیں بھی آتی ہیں, محنتیں. تو جو بھی کوشش کرتا ہے اس کے سوا نہیں ہے کہ وہ اپنی ذات کے لیے کوشش کرتا ہے. ان اللہ, بے شک اللہ, لغنیون علی العالمی عن العالمین, البتہ بے نیاز ہے تمام جہان والوں سے. ٹھیک ہے جی. والذین آمنوا, اور جو لوگ ایمان لائے, وعملوا الصالحات, اور انہوں نے نیک عمل کیے, لنکفرن, البتہ ہم ضرور دور کر دیں گے, عنہم سیئاتہم, ان سے ان کی برائیاں, ولنجزینہم, اور البتہ ضرور ہم انہیں جزا دیں گے, احسن الذی, اس سے بہتر, اس سے زیادہ بہتر, کانو یعملون, جو وہ عمل کرتے تھے. تو یہ اللہ کے وعدے ہیں ایمان والوں کے لیے اور نیک عمل کرنے والوں کے لیے کہ ہم ضرور ان سے ان کی برائیاں دور کر دیں گے اور جو وہ عمل کرتے تھے اس سے بہتر اسے دیں گے. وَوَسَّيْنَا الْإِنسَانَ, اور ہم نے حکم دیا ہے انسان کو. دیکھیں وصیت جو ہے, وصیت اور نصیحت میں کیا فرق ہے؟ اللہ اپنے لیے کہہ رہے ہیں نا, ہم وصیت کر رہے ہیں انسان کو. ہاں, جس کی تعمیل ضروری ہے, پورا کرنا اس کو ضروری ہے, اس کو جیسے فائنل آرڈر یا فائنل رولنگ جس کو کہتے ہیں, وہ وصیت ہے. اسی لیے انسان کے لیے وصیت جو ہے وہ موت سے پہلے استعمال ہوتی ہے. اور اللہ جو کہہ رہا ہے تو وہ یہ ہے کہ ہم نے حکم دیا ہے انسان کو, بے والدہ, ماں باپ سے حسنا, بہترین سلوک کا, وَإِن جَاهَدَاكَ, اور اگر وہ تجھ سے تیرے ساتھ کوشش کریں, لِتُشْرِكَ بِي, کہ تُو شریک ٹھہرائے میرا, مَا لَيْسَ لَكَ, جس کا انہیں مَا لَيْسَ لَكَ, جس کا نہیں ہے تیرے لیے, بِهِ عِلْمٌ, اس کا کوئی بھی علم, فَلَا تُطِعْهُمَا, تو پھر ان کی بات نہ مان. یعنی کہ ماں باپ کا حکم جو ہے وہ کس حد تک ماننا ہے, یہاں تک کہ وہ تجھے کہیں کہ میرے ساتھ شرک کر. اگر ماں باپ شرک کا حکم دیں تو پھر وہ نہیں ماننا. اس کے علاوہ جو ہے, اب اس کے اوپر بہت زیادہ بحثیں ہوتی ہیں. یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ کیا ماں باپ کے کہنے پہ اپنی بیوی کو طلاق دینا جائز ہے. ٹھیک ہے جی. تو قرآن میں یہ ہے کہ تم نے انہیں حلال کیا ہے اللہ کو گواہ بنا کر, شہادت دے کے تم نے یہ ایک رشتہ قائم کیا ہے. ٹھیک ہے نا. دیکھیں اس طرح کی باتیں جو قرآن کی آیات جو ہے نا, اس میں سے ایک بات نکال لینا کہ کیا اچھا یہ ہم کر سکتے ہیں, اچھا اگر ماں باپ یہ کہیں تو شوہر یہ کر سکتا ہے, یہ اس طرح کے احکامات ہم ہر کسی کے انڈیویجول حالات کے مطابق ان کا فیصلہ کیا جاتا ہے. سپوزنگ ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان بیوی کو چھوڑ دیں کیونکہ وہ بدکار ہیں, تو وہ ماں باپ نہیں کہہ رہے, وہ اللہ بھی یہی کہتا ہے قرآن میں. ٹھیک ہے. لیکن اگر جیسے آج کل حالات ہیں, کچھ نہیں پتا چلتا, کسی اور وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ انہیں چھوڑ دیں, اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں, اور پھر وہ یہ بھی ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ تم نے ہر ایک بات ماننی ہے, یہاں تک کہ وہ تمہیں شرک کا حکم دیں. تو یہ اب انڈیویجول کیس ہے, یہ آپ نے جا کے کسی قاضی سے پوچھنا ہے, یہ آپ نے کسی مفتی سے پوچھنا ہے. آپ نے قرآن کی آیت کو ڈائریکٹ اپنی اس پہ اطلاق کر کے اس کا آپ وہ فیصلہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا جی. یہاں پہ صرف یہ ہے کہ وہ تجھے شرک کا حکم دیں, اور اس بات میں, اس حکم میں وہ والدین ہیں جو مسلم نہیں ہیں, غیر مسلم والدین ہیں, پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے, الا یہ کہ وہ شرک کا حکم دیں. یا ایسے بدعقیدہ والدین ہیں جن کا بچہ یا بچی جو ہے وہ سیکھ گئے ہیں, توحید سیکھ گئے ہیں, تو پھر اگر وہ ان کو شرکیہ عقائد پہ واپس کرنے کی کوشش کریں تو ان کو اجازت ہے کہ وہ حکم نہ مانیں, باقی حسن سلوک کرتے رہنا ہے, وہ نہیں چھوڑنا. ٹھیک ہے نا جی. الیہ مرجعکم, میری طرف ہی تمہیں لوٹنا ہے, فانبئکم, پس ضرور میں تمہیں بتا دوں گا, بما کنتم تعملون, وہ جو تم عمل کرتے تھے, والذین آمنوا, اور جو لوگ ایمان لائے, وعملوا الصالحات, اور انہوں نے نیک عمل کیے, لندخلنہم, ہم ضرور انہیں داخل کریں گے, فی الصالحین, نیکوکاروں میں, ومن الناس, اور لوگوں میں سے, من یقول آمنا, جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے, باللہ, اللہ پر, فَإِذَا أُوذِيَ, پھر وہ ستائے گئے فی اللہ، اللہ کے معاملے میں، اللہ کی راہ میں وہ ستائے گئے، انہیں اذیت دی گئی۔ جعلا، بنا لیا ہے، فتنۃ الناس، یہ جو لوگوں کا ستانا ہے، کا عذاب اللہ، جیسے وہ اللہ کا عذاب ہے۔ یہ اللہ یہاں ایک فرق کر کے بتا رہا ہے، کیونکہ کفار مکہ کہتے تھے کہ یہ کیسے مسلمان ہیں، یہ کیسا اللہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب یہ اس پہ ایمان لاتے ہیں تو یہ ڈبل عذاب میں گرفتار ہو جاتے ہیں، ان کے گھر والے انہیں گھروں سے نکال دیتے ہیں، یہ معاشرے کے دھتکارے ہوئے لوگ بن جاتے ہیں، یہ مارے کھاتے ہیں، اور ان کو حکم یہ بھی تھا کہ آپ نے جواب نہیں دینا، آپ نے آگے سے لڑنا نہیں ہے، تو خاموشی سے مار کھاتے رہتے تھے۔ وہ بھی ایک بے بسی کا اظہار تھا، وہ جیسے حضرت بلال کے بارے میں ہے کہ ایک پتھر گرم کر کے ان کے سینے پہ رکھا تھا، اور وہ جس وقت حضرت ابو بکر صدیق نے انہیں بچایا ہے وہاں سے، تو جس قدر وہ شدید اذیت اور تکلیف میں اس وقت گرفتار تھے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ لوگوں میں ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب وہ اذیت دیے جاتے ہیں، اوزیا، دیکھیں اذیت جو ہے یہ اللہ کی کوالٹی نہیں ہے، اللہ کے کسی اس میں صفت میں یہ نہیں ہے کہ وہ اذیت دے سکتا ہے۔ جبار ہے، قہار ہے، زار ہے، زواد الف را، ایک ضرر، وہ بھی ضرر جو ہے جیسے نقصان، کسی کا نقصان، اللہ نے کہا ہے کہ ہم آزمائیں گے نقصان سے کسی کے مال میں، کسی کی اولاد میں، لیکن اذیت جو ہے نا یہ ایک الگ قسم کی تکلیف ہے جو صرف ایک مخلوق دوسرے کو دے سکتی ہے۔ اللہ نے کسی کو ایسا ایک اختیار دیا ہے کہ وہ دوسرے کو تکلیف دے سکتی ہے، اس کو درد دے سکتا ہے، اس کو منہ کی بات سے اس کو دکھ دے سکتا ہے، دل اس کا دکھا سکتا ہے۔ تو اذیت جو ہے یہ اللہ کہتا ہے کہ جب انہیں لوگ اذیت دیتے ہیں اللہ کی راہ میں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، مطلب یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے۔ لوگوں کی باتیں جو ہیں ان کو آپ اللہ کا عذاب نہ سمجھیں، اللہ کا عذاب اللہ آپ کو نہ دکھائے، ٹھیک ہے جی۔ اور جب جو ایمان پر ہے اور جو بے ایمان ہے، تو جو بے ایمان اس ایمان والے کو تکلیف دے رہا ہے اور ایمان نہیں لا رہا، اصل میں اللہ کا عذاب کس پر ہے؟ اصل میں اللہ جو ایمان نہیں لا رہا اس کے پاس ہدایت نہیں ہے۔ سب سے بڑا اللہ کا عذاب یہ ہے کہ انسان ہدایت سے محروم رہ جائے، جو ہدایت سے، جس کے پاس دنیاوی سب کچھ ہے اور ہدایت نہیں ہے، ایک اس کی مثال ہے، اور جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن ہدایت ہے اس کے پاس، تو آپ سوچ لیں کہ ان دونوں میں سے عذاب میں کون مبتلا ہے اصل میں، ٹھیک ہے جی۔ ولا ان جاء نصر من ربك، اور اگر تمہارے رب کی طرف سے کوئی مدد آئے، ليقولن، تو ضرور وہ کہتے ہیں، انا کنا معکم، بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ ایک منافقانہ روش ہے کہ جب تکلیفیں آتی ہیں تو وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ تو اللہ کا عذاب ہے ان لوگوں کے اوپر، اور جب اللہ کی طرف سے کوئی مدد آئے تو وہ ضرور کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ ایک ابتدا ہے اشارے کی، کیونکہ اب مدینہ میں جا کے منافقوں کے ساتھ ان کا سامنا ہونے والا ہے۔ اولیس اللہ، کیا نہیں ہے اللہ، بعالما، خوب جاننے والا، بما فی صدور العالمین، جو جہان والوں کے، تمام دنیا والوں کے سینوں میں ہے، کہ وہ تو سینوں کے راز جانتا ہے، تو تمہارے منہ کے ایمان کے دعوے اس کو نہیں پتا چلیں گے کہ تمہارے ایمان کی گہرائی کیا ہے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ، البتہ معلوم، ضرور معلوم کرے گا اللہ، الَّذِينَ آمَنُوا، جو لوگ ایمان لائے، وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، یہ لفظ پہلی دفعہ یہاں انٹروڈیوس ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پچھلی جتنی صورتیں گزری ہیں ساری مکی ہیں، یہ بھی مکی ہے، لیکن اس میں منافق کا ذکر نہیں ہے، منافق کا کئی اشارہ، ایک دو اشارے ہوں، پھر بھی منافقوں کا ذکر اس میں نہیں ہے۔ یہ پہلی دفعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو آزمائشیں آتی ہیں تمہارے لیے، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں معلوم کر لوں کہ ایمان کے دعوے میں کون سچ ہے، ایک بات۔ دوسری بات، جب دین کے راستے میں مشکلات پیش آتی ہیں، اور دین، دیکھیں دین ایک ایسی چیز ہے جو ہماری پوری زندگی پہ محیط ہے، پوری ہماری جو زندگی ہے وہ دین ہے، تو دین کے راستے کی مشکلات جو ہیں وہ اسی دنیا کی اور اسی زندگی کی مشکلات ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جب وہ مشکلات تمہیں درپیش آتی ہیں تو تاکہ اللہ معلوم کر لے کہ ایمان والا کون ہے اور منافق کون ہے. ٹھیک ہے جی. وقال الذین کفروا, اور کہاں ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا, للذین آمنوا, ان لوگوں سے جو ایمان لائے, اتبعوا سبیلنا, تم اتباع کرو ہمارے راستے کی, ولنحمل خطایاکم, اور ہم اٹھا لیں گے تمہارے گناہ, وما ہم بحاملین, اور وہ نہیں ہیں اٹھانے والے, من خطایاہم, ان کے گناہ, من شیئن, کچھ بھی, انہم لکاذبون, بے شک وہ البتہ جھوٹے ہیں. تو یہ آیت جو ہے آیت نمبر 12, اس زمانے میں کیا تھا جس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا ہے, اس میں یہ ہے کہ کفار جو تھے یہ بڑی بڑی آفرز کرتے تھے ایمان والوں کو. جتنا بڑا وہ فیملی کا بندہ ہوتا تھا, جتنا وہ اچھی فیملی کا بندہ ہوتا تھا جو مسلمان ہو چکا ہے, اس کو کہتے تھے کہ ابھی بھی ٹائم ہے, دیکھو تم نا ہمارے ساتھ ہو جاؤ, تم اپنا عقیدہ ٹھیک کر لو اور محمد کے دین سے پھر جاؤ, تو یہ جو تم سے ساری فیملی کا بھی مقاطعہ ہو گیا ہے, تمہاری فیملی تم سے کٹ گئی ہے, لوگ بازاروں میں تم سے بات نہیں کرتے, وہ سب ٹھیک ہو جائے گا, ہم تمہارے لیے سفارش کریں گے. کفار یہ کہتے تھے نئے نئے ایمان والوں کو. ٹھیک ہے جی. آیت نمبر 12. دوسرا, پھر اس کے بعد ایک زمانہ جو شروع ہوا, کیونکہ جب ایک دفعہ توحید کا پیغام آ گیا, مدینہ کی حکومت قائم ہو گئی, پھر تو مکہ والے بھی سارے ایمان لے آئے تھے نا, کوئی مجبوراً لے آیا, کوئی کیسے کوئی کیسے, دنیا میں ایمان پھیل گیا, دنیا میں یہ توحید کا پیغام جو تھا یہ عام ہو گیا. اس میں پھر مسئلہ کیا شروع ہوا کہ لوگوں نے جو ٹھیکے دار بننے شروع ہو گئے دین کے, بڑے بڑے, ایک تو ہمارے ائمہ اربا ہیں جو ہرگز ایسے نہیں تھے, لیکن ان کے اسٹوڈنٹس میں اور ان کی اکیڈمیز میں بغداد میں اور ہر جگہ ایران میں ایسے لوگ شروع ہوئے جو یہ کہتے تھے کہ ہم یہ اس آیت کی روح سے کہ آپ ہماری بات مانیں, ہم جو آپ کو بتا رہے ہیں وہ مانیں, اور ہم آپ کا رستہ ہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے, کیونکہ ہمارے پاس یہ علم ہے. وہ علم والے تھے. ٹھیک ہے جی. آہستہ 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 ان کی اولادوں میں کیا شروع ہو گیا, آپ ہمارے ہاتھ پہ بیعت کر لیں, اور یہ ہمارا ہاتھ آپ کے سامنے اسی طرح پھیلا رہے گا, بیعت کے علاوہ بھی جو کچھ ہے اس کے اوپر رکھتے رہیں, تو ہم آپ کا وہ چینل ہیں جو اوپر کھلا ہوا ہے. وہ بات, اور یہ بھی یعنی اس پیسے سے, اس بیعت سے خانقاہیں چلتی تھیں, اکیڈمیز چلتی تھیں, مدرسے چلتے تھے. اس زمانے میں یہ فائدہ ہوتا تھا, میں بھی ایک فائدہ تھا دین کو. آہستہ 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 چلتے چلتے اس کی کیا صورت بن گئی ہے, آپ بیعت کر لیں, ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور ہم روزے رکھ رہے ہیں, آپ کو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمارے ساؤتھ آف پنجاب میں ایسے کتنے ہی سو کالڈ عالم جو ہیں اور اس طرح کے لوگ بھرے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. یعنی یہ چیز اتنی عام ہے, گاؤں کا گاؤں جی, پورا گاؤں کہاں گیا ہوا ہے, گاؤں خالی پڑا ہوا ہے, گاؤں کہاں گیا ہوا ہے, وہ روزے بخشوانے گئے ہوئے ہیں. رمضان سے کچھ عرصہ پہلے ایک میلہ لگتا ہے روزے بخشوانے, گاؤں کے گاؤں غائب ہیں, وہاں لوٹ مار آسان ہو جاتی کیونکہ آج سارے روزے بخشوانے گئے ہوئے ہیں. وہ پیر صاحب آئے ہوئے ہیں, وہ کہیں سے نازل ہوتے ہوں گے ان کے لیے, وہ آئے ہوئے ہیں, جو بھی ان کے وہ بیت ہے یا جو بھی ان کے بابا جی ہیں یا بی بی ہیں, جو بھی وہ یہ کر رہے ہیں. اور اس سے بھی آگے بڑھ کے پھر کیا شروع ہو گیا کہ یہ تو ہمارے روزے بھی بخشوا دیتے ہیں, یہ تو ہماری نمازیں, ہماری جگہ یہ نمازیں پڑھتے ہیں, حضور آپ ہمیں ایک بچہ دے دیں, آپ ہمیں نوکری دے دیں, آپ ہمارا معاملہ آسان کر دیں. اس سے بھی آگے بڑھ کے پھر یہ پتا چلنا شروع ہو گیا کہ پچھلے سال جو 13 بچے پیدا ہوئے تھے اس میں سے 9 بچے حضور کے اپنے ہی بچے ہیں. یہ سب میں ڈرامہ نہیں کر رہی آپ کے سامنے, آپ کو میں ایسی یہ بات اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ کو یاد رہ جائے, اتنی خوفناک باتیں. بالکل نہیں. اور وہ ایک تو نہیں ہے, وہ تو کہتے ہیں کہ جی اب آپ ان کا ڈی این اے کرائیں, یہ تو مطلب ایک قصہ تو نہیں ہے. حتیٰ کہ ایسے بابا جی ڈسکور ہوئے ہیں جن کا لوکل گائناکولوجسٹ کے ساتھ ڈیل ہے, پڑھے لکھے لوگ جو ان کے پاس جاتے ہیں کہ آپ, وہ ایک پروسیجر ہے کہ آپ ہمیں وہ کر دیں اپنے ہسبینڈ کے ہی اس مادہ سے کہ ہمارا پریگننسی ہو جائے, تو پتہ ہوتا ہے کہ ہسبینڈ جو ہیں ان میں مسئلہ ہے, ان میں کوئی بیماری ہے, تو ان کے پاس سٹورڈ آلریڈی اور لوگوں کا پڑا ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ وہاں پہ انسیمینیٹ کرتے ہیں. یہ اور یہ چیز اب اسلام آباد میں بہت عام ہو گئی ہے. یہ پوری چین میں نے آپ کو, اچھا نہیں حرام ہے, مطلب یہ میں نے پوری چین آپ کو اس لیے پڑھائی ہے کہ یہ وہاں سے شروع ہوا ہے. تو یہ بہت زیادہ, دیکھیں جی اللہ کے دین سے, اب یہ جو ٹیسٹیو بیبی ہے نا, یہ جب آیا تھا تو اس کے اوپر جامع اظہر میں بہت زیادہ لڑائیاں ہوئی تھیں, بہت زیادہ لڑائیاں. ہم لوگ مطلب ٹیسٹیو بیبی تو بہت پرانی چیز ہے نا, ہم جب امریکہ میں تھے 90 کی دہائی میں آپ سمجھیں, تب بھی یہ ایجپشن ڈاکٹرز وہاں سے آتے تھے ٹرین ہونے کے لیے, اور وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارا تو جامع اظہر نہیں مان رہا, جتنا ہم انہیں کھلا پلا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نا یہ ہے, یہ غلط ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. کسی طرح انہوں نے ان کو سمجھایا ہے اور انہوں نے کسی طرح ان سے ایک فتویٰ دلوایا ہے جس میں یہ ہے کہ میاں اور بیوی اس وقت موجود ہوں گے جب یہ پروسیجر کیا جائے گا ان کے سامنے, اسی وقت وہ چیز لے کر فریز کرنا اور یہ کرنا اور وہ کرنا, اس میں کچھ بھی نہیں ہے. بڑا خوبصورت فتویٰ ہے وہ, انہوں نے اپنی طرف سے بہت کوشش کی ہے کہ اس میں سے وہ حرام امور کو نکال دیں, لیکن وہ فتویٰ انہوں نے ان سے نکلوا لیا ہے. اور فتوے کا ریزلٹ اب کیا ہوا ہے, دیکھیں آپ فریزر کھولتے ہیں, آپ کے سامنے 10 مردوں کے سیمپل پڑے ہوئے ہیں, ایک بشری غلطی کی وجہ سے آپ کسی کا مادہ جو ہے وہ کسی خاتون کو دے کر ان صاحب کا بچہ ان کے اب وہ پیدا کر دیں گی, اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا جو قیامت کی بہت بڑی نشانی ہے کہ بہن بھائی آپس میں شادی کریں گے, معاشرے میں بہن بھائی کی شادی عام ہو جائے گی. اور وہ کیسے عام ہوگی, کسی کو نہیں پتا اس کا باپ کون ہے. یہ بات پتہ بھی اسی طرح چلی, امریکی تو بہت تیز لوگ ہیں, وہ تو بہت انٹیلیجنٹ لوگ ہیں. ایک جگہ پر کہیں جناب ایک کپل تھا اور انہوں نے ویسے ہی ان کے بچے نہیں ہو رہے تھے, انہوں نے کہا اپنی جینیٹک انالیسس کراتے ہیں. وہ بچے پلے بڑے وہ اسی شہر میں تھے امریکہ میں, اور جب جینیٹک انالیسس کرائی تو دونوں بہن بھائی تھے. پھر پتا چلا کہ دونوں ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہیں, دونوں ایک ہی سینٹر سے ماں باپ نے, اور ماں باپ بھی ڈیسنٹ لوگ بےچارے, ان کو کچھ نہیں پتا. تو یہ یعنی کہ شرک کس کس لیول پہ انسان کو, ایک وہ انسان ہے جو یہ کہے کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے, اللہ نے کہا ہے کہ میں کسی کو لڑکے دیتا ہوں اور کسی کو لڑکیاں اور کسی کو کچھ نہیں دیتا, اور بس یہ میری مرضی ہے. آمنا وصدقنا, بس ٹھیک ہے. ایک یہ ہے, اور ہمارے پیغمبر نے کہا ہے کہ کسی یتیم کے سر پہ اگر تم نے ہاتھ رکھا تو جتنے بال تمہارے ہاتھ کے نیچے ہیں اس لمحے میں اتنی نیکیاں تمہیں ملتی ہیں, اور جس نے یتیم کی کفالت کی وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا. ہم یہ سوچیں اگر ہم ایمان والے ہیں, جا کے ایک یتیم اڈاپٹ کر لیں, دنیا بھری ہوئی نہیں. ہم اڈاپشن کے مسائل میں چلے جاتے ہیں کہ ہماری جائیدادیں جو ہیں وہ کسی ایلین کو نہ مل جائیں جسے ہم نے خود نہیں بنایا, جیسے ہم یہ خود بنا رہے ہیں. تو یہ جو ہے نا کہ کفار تمہیں یہ کہتے ہیں کہ ہمارا راستہ لے لو, ہم تمہاری خطائیں اٹھا لیں گے, ہم تمہاری خطائیں ختم کر دیں گے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. وَلَيَحْمِلُنَّ, البتہ ضرور ہم اٹھائیں گے, البتہ وہ ضرور اٹھائیں گے, اثقالہم اپنے بوجھ. اتنے بڑے بڑے انہوں نے گناہ کیے ہیں, اتنا زیادہ انہوں نے شرک پھیلایا ہے اس طرح کی باتیں کر کے, تو یہ ضرور اپنے بوجھ اٹھائیں گے. وَأَثْقَالَ مَعَ أَثْقَالِهِمْ, اور بوجھ اپنے بوجھوں کے ساتھ, یعنی جن لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا ہے اور جن معصوموں کو انہوں نے ان کی معصومیت کی وجہ سے نقصان پہنچایا ہے, ان کے بوجھ بھی یہ اٹھائیں گے. وَلَيُسْأَلُنَّ, البتہ ضرور ان سے سوال ہوگا, یوم القیامتی, قیامت کے دن, عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ, اس کے بارے میں جو یہ جھوٹ گھڑتے تھے, جھوٹ بولتے تھے. اور وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَتِ, دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ یہ کاروبار قیامت تک جاری رہے گا, یہ کہیں نہیں جائے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ آزمائش ہے, اسی انہی آزمائشوں میں ڈال کے اللہ نے انسان کو قیامت تک لے جانا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ ایک دم سے دنیا میں کوئی ایمان کی روشنی پھیل جائے گی اور لوگوں کی آنکھیں چکا چوند ہو جائیں گی اور وہ سارے ایک دم سے فرشتے بن کے اللہ اللہ کرنا شروع کر دیں گے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اسی جھوٹ سے اور دھوکے سے اور حرام خوری سے بھرے ہوئے معاشرے میں رہنا ہے اور صبر کرنا ہے. اور اس امتحان میں، اس آزمائش میں کامیاب ہونا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، اور تحقیق ہم نے بھیجا نوح کو، إِلَى قَوْمِهِ، اس کی قوم کی طرف، فَلَبِثَ فِيهِمْ، تو وہ رہے ان میں، أَلْفَ سِنَةٍ، 1,000 سال، إِلَّا 50 عَامًا، مگر یعنی کہ 50 سال کم وہ 1,000 ان میں رہے، 950 years، 950 سال وہ اپنی قوم میں رہے. فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ، پھر انہیں طوفان نے پکڑ لیا، وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور وہ ظالم تھے. دیکھیں، یاد رکھیں، حضرت نوح کی قوم جو تھی وہ 900 سال میں بھی نہ ٹھیک ہو سکی، اور وہ 900 سال گناہ کر کے بھی نہ بچ سکے. ہماری یہ 60-60-70-70-80-80 سال کی زندگی ہوتی ہے، جس میں ہم کہتے ہیں اللہ تو غفور الرحیم ہے، بس یہ افیم ہم سونگتے رہتے ہیں، چڑھاتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. فَأَنْجَيْنَاهُ، بس ہم نے بچا لیا اسے، وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، اور کشتی والوں کو، وَجَعَلْنَاهَا، اور اسے ہم نے بنا دیا، آیَةً لِلْعَالَمِينَ، تمام جہان والوں کے لیے ایک نشانی. اس کے بارے میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ وہ کشتی جو ہے وہ ابھی بھی کوہ جودی پہ موجود ہے، یا وہ ترکی میں ڈسکور ہوئی ہے. میں نے بہت کوشش کی ہے انٹرنیٹ پہ، نہیں ڈسکور ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، ایسی بات نہیں ہے. پتہ نہیں کوئی آثار ہیں، میں بھی کوئی آثار ہیں یا نہیں ہیں. بات یہ ہے کہ ہم نے اسے، اس کشتی کو، لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا، کیونکہ اس بات پہ سب متفق ہیں کہ یہ دنیا میں جو نسل ہے، جو جانور انسان ہیں، یہ وہ ہیں جو اس کشتی میں سوار تھے. اس سے بڑی نشانی ہمیں اور کیا چاہیے، ٹھیک ہے جی. وہ ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام، اسقال علی قومی ہی عبد اللہ، جب انہوں نے اپنی قوم کو کہا تم اللہ کی عبادت کرو، واتقوہ، اور اللہ سے ڈرو، ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، انما تعبدون، اس کے سوا نہیں ہے کہ تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، اوثانن، بتوں کی، وتخلقون افکا، اور تم ایک جھوٹ گھڑتے ہو، ان الذین تعبدون من دون اللہ، بے شک جن چیزوں کی تم پرستش کرتے ہو اللہ کے سوا، لا یملکون لکم رزقا، وہ مالک نہیں ہے تمہارے لیے کسی رزق کے، فابتغوا عند اللہ الرزق، پس تم تلاش کرو اللہ کے پاس رزق، وعبدوہ، اور اس کی عبادت کرو، وشکرو لہو، اور اس کا شکر کرو، الیہ ترجعون، اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے. وَإِن تُكَذِّبُوا، اور اگر تم جھٹلاؤ گے، فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، پس تحقیق جھٹلا چکی ہیں بہت سی امتیں تم سے پہلے. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ، اور نہیں ہے رسول کے ذمے، إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ، سوائے کھلا پہنچا دینے کے. حضرت ابراہیم کا ریفرنس دیا گیا ہے یہاں پہ، اور اس کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ دیکھیں، پیغمبروں کا طریقہ یہ ہے کہ انہوں نے صحیح بات پہنچا دینی ہے، انہوں نے شرک سے بیزاری کا اظہار کرنا ہے، اور پیغام دے کے یہ کہنا، اللہ ان کو کہہ رہا ہے کہ